العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 4 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھا کریں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, مدنی مذاکرہ پورا شریک رہتے ہوئے علم دین اس میں حاصل کروں گا, نیند آئی تو اس کو بھی دور کروں گا, سستی ہوئی تو اس کو بھی ہٹاؤں گا, اور اس ملے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ زیادہ دین کے احکام سیکھوں گا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کی لکھائی لکھنا اور اس طرح کا کتبہ مسجد کے اندر لگانا کیسا ہے؟ اس طرح کی لکھائی قرآن پاک کو اوپر اور نیچے لکھنا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, یہ کیسا ہے؟
یہ ہند میں جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف میں کہے مجلس شرعی, تو وہ علماء کرام مل کر اس میں فیصلے کرتے ہیں مسائل کے, تو بڑے بڑے علماء اس میں جمع ہوتے ہیں, مفتیان کرام, ان کے سیمینار ہوتے ہیں سال میں 2 بار یا 1 بار اس طرح. تو مجلس شرعی کے فیصلے کے عنوان سے ان حضرات نے کتاب بھی چھاپی ہے جو واقعی بہت معلوماتی کتاب, اور یہ علماء کے تو بہت کام کی کتاب ہے, عوام کے لیے بہت معلوماتی ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 394 سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ مضمون, تو یہ میں نے پرنٹ آؤٹ کروا لی ہے تو مفید. اب پورا ہی سن لیں, بہت انشاءاللہ معلومات ہوگی, توجہ سے سنیے گا, چلت پھراتی در در دیکھ کر تو اتنا شاید معلومات نہ ہو. تقریب کے موقع پر رنگ برنگ کے جلتے بجھتے کمکموں اور بلبوں کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی قرآنی آیات یا کلمہ طیبہ یا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ کی صورت بن جاتی ہے. یہ صورت دائیں بائیں چلتی پھیلتی سکڑتی غائب ہوتی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے, ایسا آرائش و زیبائش کے لیے کیا جاتا ہے. اس طرح کی نمائش کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتی ہے. ان سوالات کے جوابات میں جو امور طے ہوئے وہ درجے ذیل ہیں, یعنی نیچے دیے ہوئے, اب وہ نیچے جو دیے ہوئے کتاب میں, تو یہ آپ کو میں سناتا ہوں. نمبر 1, یہ بہت غور سے سننا کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. نمبر 1, قرآنی آیات اس میں جلالت, یعنی اللہ, یا متفرق یعنی جدا جدا کلمات قرآنی یا غیر قرآنی کو اس طرح بنانا کہ کسی جاندار کی تصویر بن جائے, یہ جاندار کی صورت گری کی وجہ سے حرام ہونا جائز ہے. مزید برآں شے معظم کا استخفاف بھی ہے, یعنی کسی آیت کو کسی شیر یا بکرا یا کسی بھی جانور کی شکل میں بنانا, تو یہ ایک تو تصویر چونکہ یہ بنی تو اس وجہ سے حرام ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ معظم ہے جیسے اللہ کا نام ہے یا آیت قرآنی ہے تو یہ قابل تعظیم, تو ان کی توہین بھی استخفاف یعنی ان کو یعنی کہ ان کو کمی ان میں لانا, تو یہ مزید مطلب ہے نگب اس سے بھی بڑھ کر یہ برا ہے. نمبر دو, قرآنی آیات کو غیر زی روح کی اشیاء کی شکل میں اس طرح بنانا, غیر زی روح مثلا درخت یا گنبد یا منارہ وغیرہ کی شکل میں اس طرح بنانا کہ رسم عثمانی کی مخالفت, یہ قرآن کریم کا ایک رسم الخط ہے جو رسم عثمانی کہلاتا ہے, اس کی مخالفت یا کسی حرف کی تقدیم و تاخیر ہو, اوپر نیچے جیسے حروف ہو جاتے ہیں اس میں یہ خطاطی وغیرہ میں, یا کچھ غیر قرآنی حروف و اشکال کی ملاوٹ ہو, یعنی ایسے حروف اور شکلیں ڈال دینا اس میں جو جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, تو یہ بھی ناجائز ہے. نمبر تین, بہت سے نمونے بغور دیکھنے کے بعد یہی ظاہر ہوا کہ تزئین و آرائش یعنی وہ ڈیکوریشن کے طور پر اور سجاوٹوں کے طور پر زینت کے لیے بنی ہوئی شکلوں میں رسم عثمانی کی موافقت بھی نہیں رہتی. بعض حروف کی تقدیم و تاخیر اوپر نیچے ہو جانا یا بعض حروف و اشکال یعنی شکلوں کا اضافہ ہو جاتا ہے, اس لیے یہ فرض کرنا یعنی سپوز کرنا کہ کوئی تمام عمر کی رعایت برقرار رکھتے ہوئے گنبد و محراب کی شکل بنائے محض ایک مفروضہ ہے, یعنی خیالی بات ہے, اس لیے کہ اس کی اجازت دینے کا معنی محض ایک فرضی اور خیالی چیز کی اجازت ہے, یعنی اس کی بھی اجازت نہیں. علاوہ ازیں قرآنی آیات کی کتابت کا مقصد یہ ہے کہ انہیں با آسانی پڑھ کر ان میں جو حکمت و موعظت انہیں نصیحت ہے اس سے درس حاصل کیا جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآنی آیات کو صاف واضح خط یعنی رائٹنگ میں اصول کتابت اور رسم قرآنی کی پابندی کے ساتھ لکھا جائے, نہ یہ کہ پڑھنا اور سمجھنا دشوار بنانے کے ساتھ کسی پھل یا عمارت یا گنبد و محراب کا تصور پیدا کیا جائے, اس کے بھی اس کی اجازت نہیں. اور اگر کسی حقیر اور بے وقعت چیز کی شکل دی گئی تو اس میں ایک وجہ ممانعت مزید یعنی بڑھ گئی, یعنی آیات معظمہ یا کلمات معظمہ کو بشکل حقیر دکھانا. نمبر چار, شادیوں میں قرآنی آیات مقدس اسماء و کلمات کو جلتے بجھتے کمکموں لڑیوں کے ذریعے اس طرح سیٹ کرنا کہ کلمات دائیں بائیں چلتے پھیلتے سکڑتے ٹھہرتے اچانک غائب ہوتے ظاہر ہوتے نظر آئیں اور کلمات کے رقص کا سما پیدا ہو, یہ ناجائز و حرام ہے. اور اگر ایسی صورت نہ ہو, ایک حالت پر ساکن یعنی ٹھہرا ہوا رکھا جائے, تو بھی محض آرائش یعنی سجاوٹ کے لیے ان کلمات معظمہ کا استعمال ان کی عظمت کے خلاف اور ناجائز و گناہ ہے. اور قرآنی آیات میں بے وضو چھونا شادی کے قبل و بعد ایسی جالروں کو بے وقعتی بے ادبی کے ساتھ رکھنا وغیرہ مفاسد یعنی یہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں, اور رسم قرآنی کی پوری موافقت بھی عموماً نہیں ہوتی, یعنی اس جیسا بھی نہیں ہوتا رسم قرآنی جیسا, الگ الگ یہ وہ انداز سے لکھا جاتا ہے جو انداز نہ درست ہوتے ہیں, یہ سب الگ اسباب حرمت ہیں. اس تفصیل سے کمپیوٹر میں ایسے کلمات و نقوش کو بے جا حرکتوں کے ساتھ دکھانے کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے. ہاں اگر ایک حالت پر صحیح کتابت میں کمپیوٹر کے اندر دکھایا جائے تو حرج نہیں. نمبر پانچ, اگر محفل مسلمین اور محفل کفار میں امتیاز کے لیے کمکموں یعنی چھوٹے چھوٹے بلبوں کے ذریعے کچھ غیر قرآنی کلمات دکھائے جائیں, مثلا خوش آمدید, مرحبا, اہلا وسہلا, شادی مبارک, تو بنظر امتیاز اس کا جواز ہے, اب چونکہ یہ آیتیں نہیں ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں لگانا یہ جائز ہے. واضح رہے کہ عربی حروف بھی معظم یعنی قابل تعظیم اور خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس لیے ان کا بھی ادب ملحوظ رکھنے کا حکم ہے. نمبر 6، اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ یا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکڑی وغیرہ کے بورڈ پر صحیح انداز میں کمکموں کے ذریعے سیٹ کر کے اپنے کمرے یا دکان میں برکت کے لیے رکھے اور نامناسب حرکتوں کے بغیر انہیں روشن کرے تو بنظر تبرک اس کے لیے بھی جواز کا حکم ہے، جائز ہے. نمبر 7، آیات قرآنیہ اور اسماء مبارکہ کو خوش خط لکھ کر خیر و برکت کے لیے گھر میں ادب و تعظیم کی جگہ رکھنا جائز ہے. نمبر 8، سیب وغیرہ طیب و طاہر پھلوں اور کھانے کی چیزوں پر لکھ کر علاج کے لیے انہیں تناول کیا جائے، یہ بھی جائز ہے. سیب جیسے پاک پھل پر لکھ لیا کچھ، اللہ کا نام لکھ لیا، آیت لکھ لی، اور مقصود یہ کہ یہ مریض کو علاج کے لیے کھلایا، جیسے روٹیوں پر لکھ کے کھلاتے ہیں، تو یہ جائز ہے. 9، یا خاص علامت وغیرہ کے لیے اس کی حاجت ہو، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقے کے اونٹوں کی ران پر حبیثن فی سبیل اللہ لکھوانا، یا درہم و دینار پر اسماء معظمہ لکھنا وغیرہ، یہ بھی صورت جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے. واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم و احکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے، عموماً لوگوں کے گھروں میں بھی درخت ہوتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ درخت سے جو ہے وہ پانی نکلا ہو، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ درخت سے اس طرح پانی نکلنے کی حکمت کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کیا یہ پانی پاک ہے، اور کیا اس پانی سے وضو یا اس کو پیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، جواب ارشاد فرمائیں.
یا تو یہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہے یا کوئی کسی انسان کی فنکاری ہے، اب خدا بہتر جانے. اب یہ درخت کا آپ نے دکھایا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی اس کی پائپ کی ترکیب ہو، جیسے شو پیس بناتے ہیں لوگ، اس طرح کا کوئی شو پیس ہو، خدا بہتر جانے. اگر یہ قدرتی کوئی چشمہ ابل رہا ہے اس سے تو اللہ کی شان قدرت کے لیے یہ کیا مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے یعنی کہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہے کہ واقعی عجیب سا اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ بھی کہ وہ جو چاہتا کرتا ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ اس کو ناپاک کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے جس چیز کا ناپاک ہونے کا پتہ نہیں ہوتا وہ پاک ہوتا ہے، تو درخت کا پھل بھی تو کھاتے ہی ہیں نا. اب یہ کہ اگر یہ درخت کا کوئی رس ہے تب تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. اب اس کا پینا نہ پینا وہ تو اب کوئی ماہر بتا سکتا ہے کہ یہ پوائزن تو نہیں ہے، کہ نقصان دہ تو نہیں ہے، مفید ہے اگر ماہرین کہتے ہوں تو پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے. رہا وضو، تو اگر یہ خالص پانی ہی ہے تو پہاڑ سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، تو اگر یہ پانی ہی ہے اس کا یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ اور کوئی شے نہیں ہے، کوئی رس وغیرہ نہیں ہے، پانی ہے، درخت کا جوس نہ ہو، درخت کا اتنا رس نکل نہیں سکتا، یہ ہوگا کوئی چشمہ یہ زمین سے ابل کر یہ آ رہا لگتا ہے، تو اگر یہ درخت کا جوس نہیں ہے، رس نہیں ہے، اور یہ واقعی پانی ہی ہے، یہ پہلے معلوم کر دیا جائے کہ یہ کیا ہے، اگر یہ واقعی پانی ہی ہے تو اس سے وضو بھی جائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، میں محمد حنیف عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا، آپ مدنی چینل پہ توبہ کرواتے ہیں تو جو سکرین پہ اسلامی بھائی، جتنے بھی اسلامی بہنیں اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟
ہاں، اس کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے، قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھا جائے، مگر آخری سانس تک بندہ ڈرتا رہے کہ جو گناہ کیا تھا کہیں وہ گناہ مجھے پھنسا نہ دے، بے خوف نہ ہو جائے گا. اب تو میں نے توبہ کر دی، اب کیا ہو گیا یار، توبہ تو کر لی. یہ نہیں، توبہ بھی کرے اور ڈرتا بھی رہے، کیونکہ کوئی اپنے پاس ایسی وہ ہے نہیں نا، مطلب کوئی 100% گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ میری توبہ قبول ہو گئی. یہ کیسے طے کر لیا جائے، یہ الگ بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں بشارتیں بہت ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، حدیث پاک میں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ بشارتیں ضرور ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے بندہ یہ ہرگز یہ اپنے ٹھان نہ لے کہ اب میرا بس، میں اب پاک صاف ہو گیا، ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے وہ غافل بھی نہ ہو. یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے. اب دوسروں نے جو بھی جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن وہی بات بتا رہی کہ ڈرنا چاہیے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چور جمالی، ضلع سجاول پاک، عقیقی کابینہ، باب الاسلام، ماشاءاللہ. ان کے نام لیتے ہوئے ان کے علاقوں کے، یہ ہم کو نیت کرنی چاہیے دل جوئی کی، مسکراتے سے راضی ہوتے. یہ مدنی چینل والوں کو بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کہیں اجتماع بھی ہوتا نا، تو اس مسجد کا نام، اس علاقے کا نام چلایا کرو، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن چلاتے بھی ہیں، اب بھی ہیں، یہی کہوں گا، اکثر چلاتے ہیں، کبھی رہ بھی جاتا ہے، کبھی فاصلہ بہت ہوتا ہے، تو یہ بہت اس سے ظاہر ہے کہ مزہ آتا ہے ان کو، دل خوش ہوتا ہے، ہماری مسجد کا نام آیا، ہمارے علاقے کا نام آیا، ہماری کابینہ کا نام آیا، تو دل جو اس ثواب کا کام ہے، ثواب کی نیت سے کیا جائے کہ بیچارے دیکھو یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اتنے بٹھا لینا او بھی وین کے ذریعے ہونے والے میں. چلو یہاں جو تشریف لائے، کام تو یہ بھی بہت مشکل ہے، باب المدینہ میں لے آئے اتنے ساروں کو، لیکن باب المدینہ میں اٹریکشن بہت ہے، وہیں کے وہیں اتنے اسکرینوں کے سامنے بٹھا دینا، یہ بڑا کارنامہ ہے. اللہ قبول فرمائے ان کی کوششیں، اور اللہ کرے کہ یہ مدنی قافلے بھی دیں، مدنی قافلوں کے مسافر بہت سارے چاہیے مجھے، اور یہ اتنے سارے جو آئیں گے یہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد رفیق مامو کانجر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھوں گا کہ بیٹا باپ کی جگہ عمرہ کر سکتا ہے؟
عمرہ بدل نہیں ہوتا، حج البدل ہوتا شرائط کے ساتھ، حج بدل. تو بیٹا اگر عمرہ کرتا اور باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جائز ہے. ہاں، اگر عمرہ باپ پر کسی وجہ سے واجب ہے، فاسد ہو گیا تھا اور یہ چلا آیا تھا، تو اب تو زندگی بھر میں کبھی بھی اس کو عمرہ کرنا ہے، تو بیٹا اس کے بدلے نہیں کر سکتا، اس کو خود کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت رکوع کی حالت میں محسوس ہو رہا ہے اور مکینوں کے حساب سے یہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یعنی درخت کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے رکوع کروا دیا، ہماری مرضی ہے.
ساحل کا کہنا یہ ہے کہ اس کی معلومات کے مطابق قبلہ رخ ٹیڑھا ہوا ہے.
سبحان اللہ، اس لیے رکوع میں ہے نہ، جو قبلہ رخ جو چیز جھکی ہوئی رکوع میں، لیٹی ہوئی سجدے میں، کھڑی ہوئی وہ قیام میں ہونی چاہیے. اب یہ درخت نے نیت بھی کی یا نہیں نماز پڑھنے کی؟ باہر آ لیے کہ چلو اچھی علامت ہے کہ وہ قبلے کی طرف یہ جھکا ہوا ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح قرآن پاک میں شجر کے، یعنی درختوں کے، پہاڑوں کے، ستاروں کے، سورج کے سجدہ کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ سجدہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں.
اب وہ مطلقاً مطلب وہ ہر چیز اللہ کی مطلب بارگاہ میں عاجزی کرتی ہے، جھکتی ہے، سجدہ کرتی ہے، لیکن اس درخت کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کو رکوع قرار دینا، یہ قابل غور کہ یہ رکوع ہی میں ہے تو جھک جاتے ہیں درخت، شاخیں جھک جاتی ہیں، پتھر گر پڑتے ہیں اللہ تعالی کے خوف سے. وہ تو قرآن میں ہے. یہ پانی جو چشمے نکلتے ہیں یہ پتھروں کے آنسو ہیں، اس طرح کی حکایتیں اور ہیں. مطلب
قرآن میں یہی ہے کہ بہت سارے پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن سے پانی بہتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں.
ہر پتھر کا گرنا، خوف سے گرنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوف ہی سے گرا ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ خوف سے گر پڑتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہ اس درخت کو یہ کہنا کہ رکو ہی کر رہا ہے، یہ خبر تو نبی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل سوشل میڈیا کی دھوم ہے آج کل، جس کو جو مرضی ہے وہ تصویریں لے کر وہ اپنا جو بھی یہ انڈیا ہے وہ بھیج دیتا ہے، اور اس کو فائنل کر لیتا ہے کہ یہ رکوع کر رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو ویس شمون رضا تاری بول رہا ہوں، قادر پورامہ مدینہ توریہ ملتان سے. میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس عربی دعا کا مطلب کیا ہے، اور پھر وہی رٹی رٹائی دعا مانگ دی جاتی ہے. کیا یہ پتہ ہونا ضروری ہے یا وہی دعا اس طرح مانگ دی جائے تو بہتر ہے؟ اس حوالے سے مدنی پور ارشاد فرما.
عربی دعائیں بطور تبرک مانگ سکتے مانا پتہ نہ بھی ہو جب، البتہ نماز میں تو عربی دعا ہی پڑھنی ہے. نماز کے علاوہ یہ کہ عربی دعا بے شک تبرکن پڑھے برکت کے لیے، قرآنی دعا یا زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکلی ہوئی دعا، اس کی اپنی برکتیں. اور یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ اپنے الفاظ میں مطلب عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی نعمت ہے پانی، یہ بہترین دوا ہے. دواؤں کی تو عادت نہیں بنانی چاہیے، دواؤں کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے پانی، اس میں بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہے، پانی کے بغیر آدمی جلدی مر جاتا ہے، غذا کے بغیر پھر بھی زندہ رہے گا کچھ دن، پانی زیادہ ضروری ہے.
اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا پاپا کہ پیاس لگنے پر پانی نہ پیے، وقت پر پانی پی لے.
ہاں یہ ڈیڑھ گلاس کا ہوتا ہے تقریباً، یہ اس وقت جو میرے پاس پیالہ ہے تو میں پانی پیتا ہوں اللہ کی رحمت سے، گرمیوں میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں پانی، گرمیوں میں پسینے وغیرہ کے ذریعے نکل جاتا ہے، اس لیے وہ پانی ضروری ہے، ورنہ بدن کا پانی ریزرو جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پیے گئے بغیر بھی تو پسینہ آتا ہے، تو یہ پسینہ جو پھر وہ پانی نکال رہا ہے بدن کا، یہ نہیں نکلنا چاہیے.
اے سی میں بیٹھے ہوئے شخص کو پیاس لگتی نہیں ہے،
یہ سائیڈ افیکٹ ہے،
لہذا اس کو وقت پر پانی پی لینا چاہیے کہ آپ کے بدن کے اندر کو وقت پر پانی کی حاجت رہتی ہے اور آپ پانی کا استعمال یہ کرنا ہی چاہیے.
میں مطلب محتاط رہتا ہوں، میں ٹیسٹ کرواتا رہتا ہوں، ذرا کچھ آگے پیچھے ہو تو بندہ اس کو پہلے سے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کرواؤ کچھ نکل پڑے گا تو کیا کریں گے، تو نہیں کرواؤ گے تو پھر جنازہ اٹھ جائے گا تو کیا کرو گے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ لوگ بولتے تو اچانک مر گیا، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک نہیں ہوا، عوامی نظر میں اچانک ہے، اچانک نہیں ہوا، تیاری بہت پہلے سے اس کی جاری تھی، اندر کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز بڑھتا جا رہا ہوگا، ایل ڈی ایل بڑھتا جا رہا ہوگا، ایچ ڈی ایل جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہوگا جو کہ دل کو پروٹیکشن دیتا ہے. اسی طرح مطلب اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر وہ جمع ہوتا آ رہا ہوگا جو اس کو پتا نہیں چلا اور اچانک چلا گیا ہارٹ فیل ہو گیا. تو اس لیے تندرست آدمی کو بھی ہو سکے تو تین تین مہینے میں ٹیسٹ کروانے چاہیے، خرچہ تو ہوتا ہے، تین مہینے میں ٹیسٹ یہ کروانے چاہیے، اس کا نام ہے لپڈ پروفائل، یہ چار ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں، مگر یہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ اس میں چونکہ شامل ہے تو 12 سے لے کر 14 گھنٹے پیٹ خالی ہونا چاہیے. نفل روزہ ثواب کی نیت سے رکھ لیا جائے، پیر شریف کا روزہ ویسے بھی سنت بھی ہے اور مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی ہے اپنا، تو رکھ کر وہ شام کو ترکیب بنا لے، گنتی کر لے 12 گھنٹے سے کم نہ ہو، 14 گھنٹے سے زیادہ بھی نہ ہوا، 12 اور 14 گھنٹے کے درمیان میں یہ ٹیسٹ کروانا ہے، تو یہ پرفیکٹ اس کا مطلب ریزلٹ ہوگا.
شوگر بھی
کم زیادہ ہو جائے گا، شوگر بھی کروانا چاہیے.
میں یہ مطلب جو لیپٹ پروفائل کروانے جا رہے نا، اگر وہ یہ کہہ دینا کہ میرا شوگر بھی آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا، تو پھر یہ اس میں شوگر الگ سے اس کو مطلب کہ ٹیسٹ میں لے لیں گے،
خون ایک کی ساتھ نکالیں گے
جی،
اس میں شوگر کا بھی الگ کر لیں گے. ادھر ایک اور مرض ہے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یہ تو اس کا نام بھی بہتوں نے پہلی بار سنا ہوگا، ایسڈ کہتے تیزاب کو یورک، یہ یاد کرنا یورک ایسڈ، یہ خاص کر یہ جوڑوں پر اٹیک ہوتا ہے، جیسے کبھی انگوٹھا آپ کا درد کرے، انگلی درد کرے، انگلی کا یعنی کہ پوروا جوڑ ہوتا ہے اس کا، یہ درد کرے ہاتھ کا پاؤں کا یا کہیں کسی جوڑ پر آپ کو درد پکڑ لے، تو یہ ایک اس کی علامت ہے، یہ چھوٹی سی علامت ہے.
جو بھی امیل سنت مدنی مشورہ عطا فرمایا اس کے مطابق ٹیسٹ کرنے کو اپنا معمول بنائیں، یہ خیر خواہی امت کا ایک یوں سمجھیں کہ بہت پیارا مدنی پھول ہے.
ہیپاٹائٹس سی کا بھی کروا لیجئے، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بہت مطلب اس وقت مطلب یعنی کہ جس یعنی کہ یوں ایک مبالغہ، جس کو دیکھو ہیپاٹائٹس بہت ہو گیا، اس پر بھی نظر رکھیں کہ اگر ابتدائی مراحل میں یہ پکڑا گیا نا، ٹیسٹ میں کوئی نکل آیا نا، تو علاج آسان ہو جائے گا، پھر جب یہ جڑ پکڑ لیتا نا پھر مشکل ہوتا ہے، یہ 10-10 سال تک اندر، یہ میں آپ کو بتا دوں 10 سال تک بھی پتا نہیں چلتا ہے ہیپاٹائٹس کا، یہ اندر اپنی جگہ بناتا ہے آہستہ 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 آہستہ، پھر یہ گریبان پکڑ لیتا ہے. اب بول کیا بولتا ہے،
ڈاکٹر کہتا ہے فائنل اسٹیج پر ہے، یعنی جو جب رپورٹ آتی ہے نا تو ڈاکٹر کے رپورٹ میں ریمارکس ہوتے ہیں کہ یہ فائنل اسٹیج کے پر پہنچا ہوا ہے، اگر اس کو شروع میں پکڑ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے.
ویسے یہ جو ٹیسٹ بابا نے بتایا نا اپنے کیا کہتے ہیں یوریک ایسڈ وغیرہ، یہ فیضان سنت کا صفحہ نمبر 624 نیچے سے इसमें ये लिखा हुआ है लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज, यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन।
गुर्दे का टेस्ट है
जी।
पापा ये जो आपने पानी के हवाले से आपने फरमाया कि कम से कम 8 गिलास तो पानी का इस्तेमाल दिन भर में करें, तो बाज लोगों की आदत होती है कि निहार मुंह पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो निहार मुंह कम से कम कितना पानी पीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए, अगर ये भी रहनुमाई फरमा दीजिए।
इसमें अतिब्बा का तो इख्तलाफ है, पहले मैंने जो पढ़ा था तो खुद मैंने पर्चा भी छापा था और निहार मुंह के फवायद भी मैंने महसूस किए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सबको ये फवायद ना होते हो। फिर मेरे सामने हदीसें आई ना जब के निहार मुंह पानी पीने से कमजोरी आती है वगैरह, तो फिर मैंने उससे रुजू कर लिया था कि निहार मुंह पानी ज्यादा ना पिया जाए। आबे जमजम पी सकते हैं, आबे जमजम के लिए हदीसों में सराहत मौजूद है कि हम में और मुनाफिकों में फर्क यह है कि मुनाफिक पेट भर के नहीं पीते आबे जमजम। तो अब ये कह जा रहे हैं तो वहीं हो सकता है मक्के शरीफ में जब आबे जमजम जहां ज्यादा हो। अब हमारे यहाँ वतन में पाकिस्तान में आबे जमजम इतनी सी शीशी आती है हदीजे में, उस पर भी पानी मिक्स होता है बाज़ औक़ात, तो इसलिए वो आबे जमजम यहाँ पेट भर के ना पीना मजबूरी है, कैसे पिएगा कहाँ से पिएगा। हाँ जिसके पास वाकई अवेलेबल है तो वो पेट भर के पी सकता है, वो पीना चाहिए उसको, चाहे खाली पेट और चाहे वैसे। खाली पेट की हदीस पाक में सराहत नहीं है कि आबे जमजम खाली पेट में पेट भर के पिए, साफ लफ्जों में नहीं है। हमारे इस्ताई भाई है, अब वो इनके वालिद साहब फोत हो गए, अल्लाह बिचारों की मगफरत करे, वो जब वो हज पर गए थे बाप बेटे, बोला मेरे वालिद साहब बिछड़ गए थे, तो वालिद साहब थे होशियार, वैसे मैं जानता था उनको, बहुत होशियार थे, तो वालिद साहब मस्जिदुल हराम से निकले ही नहीं, अब पैसे भी नहीं थे तो आबे जमजम पीते रहते थे, तो वो शायद पता नहीं 2-3 दिन तक वो आबे जमजम पीते रहे, मिल गए। तो आबे जमजम में गिज़ा भी है पानी भी है, और ये तो मतलब जो गैर मुस्लिम साइंसदानों ने भी इसको तस्लीम किया है आबे जमजम की खूबियों को। हदीस पाक में है जमजम उस लिए है जिस लिए पिया जाए, तो यानी जिस नियत से पिया जाए वो हासिल हो।
ये जमजम इस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, ये जमजम इस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है, ये जमजम इस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई।
सही हदीस में अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कबले ज़ुहूर इस्लाम महीना भर सिर्फ आबे जमजम पिया, मक्के में पोशीदा थे यानी के छुपे हुए थे, कुछ खाने को ना मिलता, तनहा इस मुबारक पानी ने खाने पानी दोनों का काम दिया और बदन निहायत तरोताजा और फरबे हो गया, तगड़ा हो गया। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पर आबे जमजम पीकर दुआ भी कबूल होती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला।
मक्के में जाकर करूंगा तवाफ,
मिलकर दुआ मांगिए।
मैं मक्के में जा चल कर करूंगा نسی باغ زمزم زمزم نسی باغ زمزم مجھے ہوگا پینا نسی باغ زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ
فیضان فاروق اعظم انشاءاللہ جلد اول جلد دوم صفحے بھی 864 اور یہ پہلی جلد کے 864 اور دوسری جلد کے 856 دو جلدیں ایک ساتھ اور ایک جلد کا ہدیہ 310 روپیہ 620 روپیے میں فیضان فاروق اعظم خوب لوٹی ہے.
پاپا یہ جو آپ نے نہار منہ کا فرمایا نا زمزم شریف کا یہ ملفوظات اعلی حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز مرغوب یعنی پسند نہیں. یہاں کیا ذریعہ یعنی بریلی شریف میں تو زمزم میسر نہیں مگر وہاں یعنی حرم شریف میں صبح دوپہر شام ہر وقت پیتا. صبح آنکھ کھلی تو پہلا کام یہ کہ زمزم شریف پیتا. پانچوں نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا.
پانچوں نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا. یہ لوگ بولتے ہیں نا عصر کے بعد کھانا پینا نہیں چاہیے. پہلا عادت عصر کے بعد بھی آپ زمزم پیتے تھے نا. اب بعض بزرگوں کے منقول ہے اعلی حضرت بھی ہمارے بزرگ ہیں آب زمزم وہ پیا کرتے تھے لیکن یہ عصر کے بعد کا روزہ اس کو نہ کہا جائے. بعض ہیں بزرگوں سے وہ پڑھا میں نے وہ نہیں پیتے کھاتے پیتے نہیں تھے. ہاں اچھا فتح رضی اللہ نہیں لیکن ناجائز نہیں ہے کھانا پینا
یہی ہے کہ
نہ اس کو یہ کوئی روزہ ہے. روزہ تو وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اور جو اس کے شرائط ہے اس کے مطابق ہی روزہ ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہجہان سامنے والی میرا سوال یہ ہے کہ میرے چاچی لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں کیا ان کے لیے گھر میں سجاوٹ یا ڈنڈیاں ہونی چاہیے یا نہیں؟
حج کے لیے گھر سجانا حج مبارک کا بورڈ لگانا خیر شرم تو یہ جائز ہے نیت کیا ہے یہ دیکھنا ہوا. اس میں بعض اوقات تو تحائف کی وصولی ہوتی ہے. اب اس میں بھی ویسے اگر کوئی بخوشی تحفہ دیتا ہے تو لین دین اس کا جائز ہے. اب کوئی شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے تو ناجی صاحب بدنام کریں گے تو پھر وہ رشوت ہو جائے حاجی صاحب کے لیے. اور دینے والا اگر شر سے بچنے کی نیت سے دے رہا ہے تو اس کا دینا جائز رہے گا.
بھائی یہاں جو ساحل محترم نے جو سوال کیا کہ بھائی آ رہے ہیں تو کیا ان کی آمد پر میں گھر سجا سکتا ہوں؟ اب حاجی کو یہاں حاجی تو نہیں ہے خود نہ جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں کیا گھر سجا سکتا ہوں یا میں واپس آ رہا ہوں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن کسی کے جانے یا کسی کے آنے پر اگر کوئی اور شخص سجاوٹ کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو
اب وہ حاجی کی تعظیم کی نیت سے کرے.
مطلب تعظیم کی نیت بھی ہو سکتی ہے اس کی دل جوئی کی نیت. ظاہر کوئی آئے گا تو اس کی دل جوئی بھی دوگی نا کہ میں آیا تو میرے لیے ایک اہتمام کیا گیا ہے. ایک عوامی جو سوچ ہے ایک تو دعوت اسلامی کی ایک مدنی سوچ ایک غم مدینہ والی جو ایک ہوتی ہے کہ چلے جب مدینہ چھوٹتا ہے تو ایک اپنی. لیکن نارملی طور پر ہم ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں مطار پر کہ آنے والوں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ایک خوشیوں بھرا ہی ماحول ہوتا ہے. تو یہ آنا خوشی مبارک اور ہار وغیرہ جو بھی ایک ترکیب ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی گھر پہ جاتے ہیں اور وہ ایک انہیں بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بھی بیٹا آیا ہے اور ماں یا والد مل کر کوئی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں گھر سجاتے ہیں مبارکباد وغیرہ تو اور اس میں ایک مطلب بظاہر اگر مطلب نیت اگر یہی بنتی ہے کہ یہ خوش ہوں گے, یہ خوشی کا اظہار ہے, تو اس میں کیا؟
اگر نیت اچھی نیتیں ہیں تو اچھی نیتوں کا موقع تو ہے یہاں پر, ہے نا؟ تو اچھی نیتوں سے اگر دل جوئی کے لیے کرتے ہیں تو جائز ہے, ثواب بھی ملے گا, اچھی نیتیں ہوں گی تو.
ہمارے عموماً حاجی کے لیے ہوتا ہے, جیسے کہ جو میں نے دیکھے ہیں کئی گھروں میں خاندانوں میں, کہ جب حج سے آتے ہیں نا تو باقاعدہ گھر میں ایک مطلب مہمانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, مطلب کئی جگہ میں نے دیکھا, ماضی کی میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, خاندان والے رشتے دار جمع ہوتے ہیں, کھانے کا اہتمام ہوتا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اب اسے پردے کی رعایت بھی ہو, اچھی اچھی نیتیں ہوں جو آپ فرما رہے ہیں, اور کوئی مانعی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور غیر شرعی معاملہ نہ ہو, تو عموماً ایسے کیا جاتا ہے.
اب اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, وہ جو غم کی کیفیت تو ظاہر ہے, مجھے تو ایک شاعر کا شعر بڑا پسند ہے یار, وہ جو غم کی کیفیت اس نے بیان کی ہے, میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے, میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے, گھر کے باہر فضا سونی سونی, گھر سے باہر فضا سونی سونی, گھر کے اندر سما خالی خالی, گھر سے باہر فضا سونی سونی, گھر کے اندر سما خالی خالی. ایک عاشق رسول کا واقعہ کسی نے مجھے بتایا تھا, وہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں, وہ مدینی شریف سے آئے تو اب آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, پٹی بندھی ہوئی تھی اور کھولتے نہیں تھے, وہ جب وضو کرنے بیٹھے تو پٹی ہٹائی, وضو کر کے پھر باندھ لی, اب شک پڑا کہ آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کو مرض نہیں ہے, کوئی قصہ کچھ اور ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ, آپ آنکھوں سے پٹی کیوں نہیں ہٹاتے؟ تب انہوں نے بتایا کہ مدینہ چھوڑ آیا ہوں, میں نے وہ دیکھا ہے کہ اب یہاں کچھ دیکھنے سے ہے نہیں میرے لیے, میرا جی نہیں چاہتا کہ میں یہ دیکھوں, نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ.
اعلی حضرت امام اہل سنت کا بابا ایک شعر یاد آ رہا ہے, جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار, نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو,
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین رہ گئی.
کبھی کہیں نہیں ملا تو وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا, اور یہ چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے, میرے خیال دو سے تین گھنٹے وہ ٹائم ہے, جو اتنا اچھا ٹائم ہے کہ میں مجھے تو یہاں پہ آ کے بڑا سکون ہے. میں کرکٹ ظاہری بات کھیلتے ہیں, ساری دنیا گھومی ہے, مگر یہاں پہ جو مدینہ شریف میں آ کے سکون ملا ہے مجھے, میرا جو یہ حاجی کا سفر تھا وہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ تھا.
نیت کی میں نے, حج کی, اور اللہ عز و جل کے لیے, اس کا احرام باندھا, لبیک اللہم لبیک,
اور بہت سے آدابات سیکھے ہیں وہاں پہ جا کے دعوت اسلامی کے ساتھ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا کون کون سی چیز کا کس طرح سے آداب کرتے ہیں. بہت زبردست زیارتیں جو بھی ہم نے کی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ ہم نے میں نے دعوت اسلامی کے ساتھ سفر کیا. اور میرے خیال میں کہ میری تو ریکویسٹ ہے جن کو بھی جو بھی حج پہ جائے دعوت اسلامی کے ساتھ جائے، اور میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، پلس آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ حج کے کیا آداب ہیں. اور میری تو یہی کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے دعوت اسلامی کے میں بڑھ چڑھ کے سیکھا لیں، اور میرا خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں سیکھنے کو بہت سی چیزیں سیکھنی ہے. اور میرا خیال ہے دین اور دنیا میں سنت اور حدیث کے مطابق سیکھیں. پیارے بابا جان، میں آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں. آپ کی برکت سے میں نے داڑھی کی بھی نیت کی ہے اور حج مبارک بھی کر لیا الحمدللہ، گناہوں سے توبہ کیا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی.
گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. دیکھو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد آصف رضا عطاری یونان کے شہر تھیوا سے، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا بابا جانی کے بارگاہ میں کہ فخر، غرور اور تکبر کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجئے.
ایک کی معنی نہیں، فخر مختلف معنی ہے، غرور اور تکبر، پیش والا غرور، غرور وہ غرور نہیں ہے دھوکے والا. عوام تو وہ دھوکا بولتے ہی نہیں ہے غرور کو، عوام غرور تکبر فخر یہ تینوں کو ایک لفظ میں لیتے، غرور و تکبر، فخر و تفاخر جتانا. ہو سکتا ہماری یہ گفتگو جو ہوئی آپس میں اس سے کچھ ساحل کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان تینوں لفظوں میں کچھ کچھ فرق بھی ہے، لیکن اگر اردو بول چال میں لینا تو عام طور پر یہ اس میں بڑا اس کو فخر آ گیا، بھائی مال آ گیا اس کے پاس، مغرور ہو گیا ہے. تکبر سے مطلب زمین پر اس کا پاؤں نہیں پڑتا، اپنی طرف دیکھتا بھی نہیں غریبوں کی طرف. تو اس طرح یہ تکبر کے معنی میں تینوں لفظ ہماری عام اردو بول چال میں بولے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ تکبر غرور اور فخر میں کہیں کہیں تھوڑا سا فرق بھی پایا جاتا ہے. فیروز اللغات میں غرور کے معنی تکبر ہی لکھا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تکبر کی تعریف ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے کہ اس بلا میں ہم کہیں گرفتار تو نہیں، جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ وعید ہے. تو تکبر کہتے ہیں اس کو کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا اور خود کو اسے بڑھیا جاننا، اس میں یہ بہت مشکل ہے بچنا، یعنی کہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ سیٹھ اور ملازم
یہ دونوں کا جو معاملہ ہے نا, یہاں تکبر سے بچنا جو ہے نا یہ بہت بڑا امتحان ہے. کہ سیٹ اپنے ملازم کو عام طور پہ حقیر سمجھے گا, حقیر سمجھے گا تو پھر یہ مغرور متکبر ہوا. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے قیامت میں کس کا کیا مقام ہے, اللہ تعالی کی نظر میں کون اچھا ہے یہ طے نہیں ہوتا. ہمارے لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا, طے نہیں ہوتا سے مراد اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ملازم ہے وہ اس سیٹھ سے اللہ کی نظر میں اچھا ہو, مقبول ہو, اور اس سیٹھ معاذ اللہ ایمان پر اس کا خاتمہ بھی نہ ہونا ہو, اللہ نہ کرے کفر پر خاتمہ اس کا طے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, ذلیل نہ سمجھے. اپنے کو سب سے برا تصور کرے. زبان سے تو سب بولتے ہیں حقیر فقیر سراپا پر تقصیر, گناہگار بندہ ہوں, عاجز بندہ ہوں, مسکین بندہ ہوں. یہ زبان سے کہتے کہتے بھی دل پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا دل کی کیفیت ایسی ہے. اگر نہیں ہے تو زبان سے پھر حقیر فقیر بولے نہیں, کہ پھر یہ نفاق والی صورت ہے نا, کہ دل میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, محاورہ یہ, اب اللہ میں فقیر گناہگار عاجز مسکین. یہ عام طور پر ہم جیسے مذہبی لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. الفاظ بولنا جائز ہے جبکہ دل کی نیت ساتھ ہو, دل میں کچھ اور گند بھرا ہو, پھر الفاظ کے ذریعے لوگوں کو قید کرنا یہ بڑی عاجزی فرماتے ہیں. حالانکہ وہ اول درجے کا متکبر سرکش اور مغرور نعوذ باللہ. لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کے الفاظ بولتا ہے مگر یہ ایسا نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگائیں گے, ہم اس نے زن کا جام پیئیں گے. جو بولتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی میرے دل کے حالات سے واقف ہے. تو دل میں اگر مسکینی نہیں پاتا تو زبان سے کیوں بولتا, نہ بولے, نہیں بولے گا تو کیا چلا جائے گا. اب جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے یہ جملہ بولا, اور ایک تو دوسری طرف یہ کہوں کہ میں عاجز و مسکین آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو اب عاجز و مسکین قلب میں عاجزی ہے تو بولنے میں عرض نہیں تھی, اور خامخواہ لوگوں پر ایک میری اپنی عاجزی کی چھاپ ڈالنے کے لیے بولا تو پھنسا. یہ منافقت ہوئی نا. اس لیے الفاظ بس وہی پہلے تولو بعد میں بولو. کاش ہم کو یہ نصیب ہو جائے. ہم لوگ پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں اور کنڈا ہو چکا ہوتا ہے. کاش پہلے تولنا آ جائے تو جو تڑپ پھڑ بولتے ہیں نا وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, اور جو تھوڑا رک کے بولتے ہیں سوچ کے کہ بولنا کہ نہیں بولنا, وہ بعضوں کا امن میں رہتے ہیں. اللہ نصیب کرے, امن والوں کے صدقے ہمیں پورا امن کر دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.